نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حاضرين محترم، گزشتہ جو پروگرام یہاں پر مکمل طور پر ہوئے الحمدللہ وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، لیکن پھر بھی چونکہ پاس نئے لوگ آتے ہیں اور چونکہ ہمارا پروگرام الحمدللہ ہر پروگرام مکمل پروگرام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ ایک مرتبہ سے زائد نہ آ سکتے ہوں تو کم از کم ایک مرتبہ آنا بھی ان کے لیے فائدے سے خالی نہ ہو. بس دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب حضرات کو سن کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصل میں جو باتیں مردوں سے مختلف ہیں، یعنی عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، ان کو میں وقتاً فوقتاً درمیان میں بیان بھی کر دیتا ہوں، اور ایسی کوئی بات ان کے لیے نہیں ہے جو مردوں سے ہٹ کر ہو، الا یہ کہ چند باتیں ہیں کہ مثلا مرد حضرات احرام کی چادریں پہنتے ہیں، عورتوں کے لیے جو لباس ہے وہی احرام ہے ان کا. اسی طریقے سے دوران طواف مرد حضرات رمل کرتے ہیں، عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے. مرد حضرات استباء کرتے ہیں، کاندھا کھولتے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے دوران سعی مرد حضرات دوڑتے ہیں، اور خواتین کے لیے کہ ان کی جو مخصوص چال ہے اسی اعتبار سے وہ سعی کریں گی، دوڑیں گی نہیں. اسی طریقے سے اگر بعض کہیں جگہ پر اس طرح کا کوئی فرق آتا ہے تو وہ بیان کر دیا جاتا ہے، اس لیے کوئی الگ سے ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو بیان کیا جائے. البتہ بعض چیزیں ہیں جیسے خواتین جو لباس ہے ان کا وہ احرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک رومال سر پر باندھا جاتا ہے، تو وہ رومال باندھنا اصل میں کوئی احرام کا حصہ نہیں ہے. وہ البتہ وہ اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ عورتوں کے بال نظر نہ آئیں، اس لیے کہ عورتوں کے بال ستر میں داخل ہیں، چاہے وہ حالت احرام میں ہوں بغیر حالت احرام میں ہوں، ان کے لیے بالوں کا کھلا رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے غیر محرم کے سامنے خاص طور پر، تو اس لیے ان کو ہمیشہ اپنے بال چھپا کر ہی رکھنے چاہیے، اور خاص طور پر حج کے موقع پر. البتہ اس بات کا اہتمام کریں کہ جب وضو کریں تو جو رومال انہوں نے سر پر اوڑا ہوا ہے اس رومال کو ہٹا کر اپنے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرے. بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے رومال اتار دیا تو احرام ٹوٹ جائے گا، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر وہ اپنے ہاتھوں کو گیلے ہاتھوں کو صرف رومال کے اوپر پھیر لیں گی اور پانی نیچے تک جائے گا بھی نہیں تو اس سے وضو نہیں ہوگا. اس لیے ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ وضو کرے نماز کے لیے تو اس احرام اس رومال کو کھول لیں، اور کھولنے کے بعد پھر مسح کریں جیسا کہ کیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو باندھ لیں، اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں. تو یہ چند باتیں تو میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض حضرات یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی سامنے کا پردہ ہٹ جائے، تو پھر پردہ کیا ہوا؟ تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ پردہ حج کے سفر میں بھی ہے، اور یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی شریعت بدل نہیں جاتی، جو شریعت یہاں پر ہے جو احکام یہاں پر ہیں وہاں پر بھی ہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ عورتیں جب حالت احرام میں ہوں تو چہرے پر کپڑا لگانا یا لگنا صحیح نہیں ہے ان کے، اس لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کر لینی چاہیے کہ جس سے پردہ بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑا چہرے پر نہ لگے. مثلا جو ہیڈ وغیرہ آتا ہے اس کو سر پر اوڑھ لیا جائے اور اس پر پھر نقاب باندھا جائے. آج کل بعض جگہوں پر باقاعدہ اسی قسم کا سلا سلایا نقاب مل جاتا ہے، خاص طور پر حجاب الحریم کے نام سے ایک دکان ہے طارق روڈ پہ، اور وہاں تو بہت ہی عمدہ اچھا یعنی کھلا اور بڑا جس سے مکمل پردہ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے بھی مل جاتا ہے یہ حجاب الحریم کے نام سے. تو وہاں سے اگر لے لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ خواتین پردہ بھی ہو جائے گا ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑا جو ہے وہ چہرے پر نہیں لگے گا. بعض اوقات ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑا سا ہاتھ رکھ لیں تاکہ کپڑا چہرے پر نہ لگے. تو یہ چند باتیں جو خاص تھی ان کو میں نے عرض کر دیا. اب پہلے انشاءاللہ عمرے کے سلسلے کی باتیں میں عرض کروں گا, اس کے بعد حج اور پھر مدینہ منورہ کی زیارت سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بہت تفصیلی احکام نہ بیان کیے جا سکتے ہیں نہ بیان کیے جاتے ہیں, بلکہ عمرے میں کیا کرنا ہے, حج میں کیا کرنا ہے, مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جب جائیں گے تو وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ مختصر سا بیان ہوتا ہے. تفصیلی مسائل کے لیے علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور پھر ایسے مسائل خاص طور پر مفتیان کرام کے پاس جا کر معلوم بھی کر لینے چاہیے یا مستند علماء کرام سے معلوم کرنے چاہیے, جب جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے لکھ لینی چاہیے اور بعد میں پھر علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ کر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ حج کی تین قسمیں ہیں, حج افراد, تمتع اور قران. افراد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حج کا احرام باندھے, یہاں سے حج کا احرام باندھے اور پھر عمرہ نہیں کیا جائے گا, اس میں صرف حج ہی ادا ہوگا. اسی طریقے سے حج تمتع ہے, تمتع کے اندر عمرہ پہلے کیا جاتا ہے, یعنی یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور وہاں جا کر عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیتے ہیں, یعنی حلق قرار دیتے ہیں, آزاد ہو جاتے ہیں, حلال ہو جاتے ہیں, اور پھر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر حج کے ایام تک اسی حالت میں رہتے ہیں. نفری طواف وغیرہ یا کوئی عمرہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر, یعنی عمرہ اور احرام, عمرہ اور حج, یہ دونوں مل کر حج تمتع کہلاتے ہیں. اور تیسری حج کی قسم ہے حج قران, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم عمرہ اور احرام دونوں کا اکٹھے احرام باندھتے ہیں, تو جانے کے بعد پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں اور حلال نہیں ہوتے اس سے, نہ بال کٹاتے ہیں نہ احرام کھولیں گے, اور اسی احرام سے حج بھی کریں گے, یعنی الگ سے پھر کوئی نیت نہیں کرنی ہوتی, بلکہ یہیں پر عمرہ اور حج کی نیت کر لیتے ہیں اور پھر جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو ہی وہ احرام کھلتا ہے. اس میں ذرا تھوڑی سی مشقت زیادہ ہوتی ہے, اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے بمقابلے حج افراد اور حج تمتع کے, لیکن سہولت کے اعتبار سے حج تمتع بہتر ہے اور افضلیت کے اعتبار سے حج قران افضل ہے. پاکستان سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں, اس لیے مسائل و احکام بھی حج تمتع ہی کے بیان ہوتے ہیں ہمارے یہاں زیادہ تر. تو اس میں سب سے پہلے تو عمرہ کیا جاتا ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھی آج ہم نے رات کو صبح یا کسی وقت روانہ ہونا ہے تو اس کی اول تو پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے, اور جب جس دن ہم نے روانہ ہونا ہو تو غسل کر لیں, احرام کی چادریں چونکہ ہم نے پہننی ہے تو اس نیت سے غسل کر لیجئے. غسل نہ کر سکیں یا نہ کرنا چاہیں تو وضو کر لینا بھی کافی ہے, اور اس کے بعد پھر مرد حضرات دو چادریں پہن لیں, ایک چادر تہبند کی جگہ جیسے باندھی جاتی ہے اور دوسری اس کو اوڑھ لی جائے, اور خواتین جو اب ان کا لباس ہے وہی ان کا لباس احرام ہوگا, اور دو رکعت نفل بھی پڑھ لیجیے. لیکن ابھی نیت نہ کریں, بلکہ جہاز میں جب بیٹھ جائیں, جہاز میں بیٹھنے کے بعد دو ڈھائی گھنٹے کا سفر ہو جائے تو اس کے بعد پھر اب نیت کر لیجیے. اور نیت ہم نے کس طرح کرنی ہے کہ اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما دیجیے. یا آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر یہ دعا ہے کہ عمرے کو آسان فرما دیجیے, قبول فرما لیجیے, حج کو آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے, طواف کو آسان فرما دیجیے اور قبول فرما دیجیے, سعی کو آسان فرما دیجیے اور قبول فرما دیجیے. اس سے ہی پتا چلا کہ حج میں آسانی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی, ورنہ اصل تو مشکلات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دیں. اس کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ عمرہ کرنا اور اس کے ارکان کو ادا کرنا میرے لیے آسان فرما دیجیے. تو یہ ہم شروع سے یہ دعا کرتے ہیں. تو آپ دعا اس طرح کریں گے, اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما دیجیے, اور تین مرتبہ پھر تلبیہ پڑھ لیجیے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا, نیت کر لی, اب آپ حالت احرام میں آ گئے, پابندیاں احرام کی آپ پر لاگو ہو گئیں. احرام کی پابندیاں کیا ہے کہ جسم کی حیات پر سلا ہوا لباس ممنوع ہے مردوں کے لیے, جیسے بنیان پہننا، جانگیا پہننا، کرتا پہننا، یہ سب چونکہ جسم کی، ٹوپی پہننا سر پر، اور اسی طرح جرابے پہننا، تو چونکہ یہ سب جسم کے حیثیت پر ہوتے ہیں اس لیے اس قسم کا لباس ممنوع. البتہ اگر کوئی کسی کے پاس نئی چادر نہیں ہے لیکن دھلی ہوئی ہے، اس میں پیمند لگا ہوا ہے، تو وہ جائز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی سلائی نہ ہو، تو یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ جسم کی حیثیت پر سلا ہوا نہ ہو. بلکہ بعض حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ احرام کے اندر اگر کوئی جیب وغیرہ بھی کو بنانا چاہے تو گنجائش ہے، اسے بنا سکتے ہیں تاکہ اپنی سفری دستاویز رقم وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو الگ بات ہے. تو سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ مرد حضرات سلا ہوا لباس نہ پہنے، اور پھر عورتوں اور مردوں دونوں پر کہ خوشبو استعمال نہ کریں. خوشبو کا صابن ہے، الائچی ہے، تمباکو خوشبو والا ہے، ان سب چیزوں کا بھی استعمال ممنوع. اسی طرح سے بال توڑنا، کوئی جوں کھٹمل مارنا اپنے احرام پر سے یا کپڑے پر سے یا سر میں سے، یہ بھی ممنوع ہے. اسی طریقے سے ناخن وغیرہ کاٹنا اور یا شہوت کی باتیں کرنا، جمع کرنا، اس قسم کی سارے ممنوعات احرام، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. اسی طریقے سے مرد حضرات ایسے جوتے پہننے سے بھی رکیں کہ جس میں قدم کا اوپر کا جو حصہ ہے، ہڈی ہے، وہ چھپ جائے. جیسے موکیشن وغیرہ کے جوتے ہوتے ہیں پورے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ دو بدی والی جو چپل ہوتی ہے مرد حضرات وہ استعمال کر. اور یاد رکھیے کہ یہ میں نے بات چونکہ پہلے ہو بھی چکی تھی، اس لیے بعض باتیں میں نہیں کہتا تھا کہ طوالت نہ ہو، کہ غسل سے پہلے ہمیں اپنی صفائی ستھرائی بھی کر لینی چاہیے. مثلا مونچھیں وغیرہ کا کر لیں، زیر ناف کے بال بھی جو ہے وہ صاف کر لیں، جیسے بغلوں کے بال صاف کر لیں، تو یہ سب اپنی صفائی ستھرائی بھی کر لیں. بعض رات حالت احرام میں اس حیات کے ساتھ ہوتے ہیں کہ شرم آتی ہے، اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. تو احرام کی پابندیاں جیسے ہی آپ نیت کر لیں گے اس وقت سے شروع ہو جائے گی. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دو چادریں جیسے ہم نے پہن لی یہ احرام، تو یہ علامت احرام تو ہے، لیکن جب آپ اس دونوں چادروں کے ساتھ نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گے تب آپ کا احرام کی پابندیاں اس وقت شروع ہوں گی. تو یہ فرض ہے، نیت مع تلبیہ. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، اپنا سامان رکھ دیجیے جہاں پر گھر ہے، ہوٹل ہے، عمارت ہے کوئی، اور اگر آرام کوئی کرنا چاہتا ہے تو آرام بھی کر سکتا ہے. آرام نہ کوئی کرنا چاہے، اسی دن عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو عمرے کے لیے چلے جائیے اور تلبیہ پڑھتے رہیے راستے میں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حاجی کا ترانہ ہے جو آپ مستقل پڑھتے رہیں گے. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے اور یہ مستحب ہے کہ اگر جہاز اوپر ہو رہا ہے تب بھی پڑھیے، نیچے ہو رہا ہے تب بھی پڑھیے، دائیں جانب مڑ رہا ہے یا آپ خود چلتے ہوئے مڑ رہے ہیں، بائیں جانب مڑ رہے ہیں، اترائی کی طرف جا رہے ہیں، چڑھائی پر جا رہے ہیں، یعنی جب بھی حالت تبدیل ہو اس وقت تلبیہ پڑھیں، اور کم از کم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا جو ہے بہتر. حرم شریف کی طرف آئیے تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو جس طرح مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں کہ پہلے دانا پاؤں پھر الٹا، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا ساتھ میں پڑھ لیجئے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری لمبی دعا نہ آتی ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی کے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں تاکہ جب تک ہم مسجد حرام میں رہیں تو اعتکاف کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے. اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے چلتے رہیے. جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے، یعنی ایسی عمارت جس پر یہ غلاف کعبہ یعنی کالا غلاف ہو، تو راستے سے ہٹ کر کھڑے ہو جائیے اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے. اور وہ یہ وقت دعا ہے، جو آسانی کے ساتھ جو بھی چاہیں وہ دعا مانگیے، لیکن بیت اللہ پر نظر پڑے تو پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیے. یہ بڑا قیمتی وقت ہے اور بڑی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے جامع دعائیں جو ہیں وہ ذہن میں ہونی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. یہ بھی ان دعاؤں میں سے ہے جو جامع دعا ہے، جس میں دنیا کی خیر اور بھلائی بھی ہے، آخرت کی خیریں اور بھلائیاں بھی. اور بھی اس کے علاوہ جو آپ دعا مانگنا چاہیں مانگتے رہیے, اس کے بعد پھر آگے بڑھیے بیت اللہ کی طرف اور تلبیہ پڑھیے پڑھتے رہیے. جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچیں گے تو حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے تین کام کریں گے. یہ میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اس طرح کے کہنے سے بات آسان بھی ہو جاتی ہے اور ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے تین کام ہم نے کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنا کاندھا کھول لیجئے, استبا جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں, اپنا کاندھا کھول کر اور احرام کی جو چادر ہے وہ بغل کے نیچے سے نکالیے, جیسے کہ میں انشاءاللہ بھی احرام کی چادریں باندھ کر بھی آپ کو دکھاؤں گا اور عملی طور پر طواف کا طریقہ بھی. دوسرا کام یہ کیجئے کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیجئے. اب ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک, تلبیہ پڑھنا بند. اور تیسرا کام یہ کیجئے کہ نیت کر لیجئے. ویسے تو یہ تین کام نہ بھی کہیں تب بھی یہ کام کرنے کے ہیں, لیکن اس طرح آسانی ہو جاتی ہے, استبا, تلبیہ پڑھنا بند اور نیت. اس کے بعد پھر آپ داہنی طرف تھوڑا سا بڑھیں گے تو حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے. حجر اسود کے سامنے آ کر ایک تو استقبال حجر اسود کہہ لیجئے, یعنی بالکل اپنا آپ جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے لے آئیے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد کہہ لیجئے, اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لے جیسے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت نماز میں اٹھاتے ہیں, اور پھر ہاتھ چھوڑ دیجئے. اور تیسرا کام یہاں پر یہ کریں گے کہ حجر اسود کا اشارہ استلام کریں گے, یوں کر لیجئے چاہے تو یوں کر لیجئے. بہرحال سینے سے تھوڑا سا نیچے چونکہ حجر اسود ہے, اگر ہمیں چومنے کا موقع ملے اس کو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے سینے سے تھوڑا نیچے ہے, اس لیے جب ہم اشارہ استلام کریں گے اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو یا تو سینے تک رکھیے یا تھوڑا سا نیچے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, بسم اللہ اللہ الحمد کہیے اور ہتھیلیوں کو چوم لیجیے. پوروں کو نہیں چومنا بلکہ ہتھیلیوں کو چومنا ہے. اور اس کے بعد پھر پٹی تو اب ختم ہو چکی ہے, پہلے سیاہ رنگ کی پٹی تھی کتھئی رنگ کی اور پھر سفید رنگ کی ہوئی, اب کسی قسم کی پٹی نہیں ہے. بس اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیے یہ حجر اسود کا کونا ہے, اس کونے پر یہ حجر اسود لگا ہوا ہے اور بالکل سامنے آپ ستون دیکھیے ہماری مسجد کا, یہ ستون جو نظر آ رہا ہے بالکل اس پر ایک لائٹ لگی ہوئی ہے حرم شریف میں, میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. تو اس لائٹ اور حجر اسود کے بیچ میں جب آپ آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ بالکل حجر اسود کے سامنے آ گئے. تو ایک نظر لائٹ کی طرف بھی رکھیے اور دوسری نگاہ جو ہے وہ بائیں جانب حجر اسود کی طرف بھی رکھیے, کو اس کنارے پر رکھیے بلکہ, کیونکہ حجر اسود تو نیچے ہوگا نظر نہیں آتا, اور لیکن یہ آپ کو کونا نظر آئے گا. اپنا جسم اپنا سینہ جب بالکل حجر اسود سامنے ہو جائے یہ استقبال حجر اسود ہو گیا, پھر تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ لیجیے, اور پھر تیسرا اشارہ استلام. جب یہ عمل ہو جائے تو پھر فوراً گھومیے, جس طرح کے فوجی ٹرن لیتے ہیں اس طریقے سے گھومیے, اور پھر وہیں سے آپ طواف شروع کریں گے. طواف شروع کریں گے تو پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے. رمل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اپنے کاندھے ہلا کر اور سینہ جو ہے پھلا کر چلتا ہے, اس طرح سے ہم اکڑ کر چلیں گے, قدموں کو ذرا چھوٹا چھوٹا رکھیں, لیکن یہ صورت میں ہے جبکہ ہمارے لیے رمل کرنا ممکن ہو. بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کہ اگر پاؤں اٹھ گئے تو وہ پورے طواف میں اٹھے ہی رہتے ہیں, پھر تو جہاں ایسی صورت حال ہو تو وہاں پر رمل کرنا تو ممکن نہیں رہتا, ایسی صورت میں رمل کرنا ختم ہو جائے گا, اب رمل کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب تک ممکن ہو تو رمل کو ترک نہ کیجیے. تو پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے اور باقی چار چکروں میں رمل نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص بھول گیا رمل کرنا, رمل کر تو سکتا تھا لیکن بھول گیا, تو جس طرح پہلے تین چکروں میں رمل کرنا سنت ہے, اس طرح باقی چار چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. اس لیے باقی چکروں میں رمل مت کیجیے اور ہر چکر پر اشارہ استلام ہم کریں گے. اس طرح سات چکروں پر آٹھ اشارے ہوں گے, سات چکروں میں آٹھ اشارے ہوں گے, کیونکہ ایک تو پہلے ہم نے کیا چکر شروع کرنے سے پہلے, اور پھر ہر چکر پر اشارہ کریں گے, تو اس طرح سات اور ایک آٹھ اشارہ استلام ہوگا. اس میں انشاءاللہ طواف کرنے میں جو سہولت ہو سکتی ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں, پہلے اس کو مکمل کر لوں تو پھر میں عرض کرتا ہوں. جب آپ طواف سے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے کام یہ کیجئے کہ جو آپ نے کاندھا کھولا تھا اس کو ڈھانپ لیجئے دوبارہ, اب کھلا رہنے کا رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ملتزم پر آ جائیے. لیکن چونکہ ملتزم پر اس وقت لپٹنا چپٹنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوئی اور آپ حالت احرام میں ہیں, اس لیے پیچھے ہٹ کر جہاں بھی ممکن ہو کھڑے ہو کے دعا کر لیجیے, اور اگر ممکن ہو جگہ قریب میں مل جائے تو قریب رہ کے دعا کر لیجیے. اس کے بعد پھر دو رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ ہو تو وہاں پڑھ لیجئے, اور مکروہ وقت نہ ہو تو. اگر جگہ نہیں ہے مقام ابراہیم کے پیچھے بلکہ مطاف فل چل رہا ہے مکمل بھرا ہوا ہے تو پھر اب آپ مسجد حرام میں اور جو مسقف جگہ ہے جہاں پر چھت ہے وہاں جا کے پڑھ لیجئے. کسی جگہ بھی دو رکعت واجب الطواف پڑھ سکتا ہے آدمی, لیکن اس کا خیال رکھیے کہ مکروہ وقت نہ ہو. یہ ہمیں ہر موقع پر خیال رکھنا ہے, جب حالت احرام میں آنے والے ہوں دو رکعت نفل پڑھ رہے ہوں تب بھی یہ دیکھیں کہ کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے, اگر مکروہ وقت ہے تو نفلوں کو ترک کر دیں. البتہ یہ واجب الطواف کی جو دو رکعتیں ہیں اگر مکروہ وقت ہونے کی وجہ سے ہم ابھی نہ پڑھ سکیں تو جب مکروہ وقت ختم ہوگا تو پھر اس کو ادا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو زمزم پیئیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما زمزم علیہ ما شرب لہ, کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں. ہو سکے تو آپ اس نیت سے پی لیجئے کہ یا اللہ سر سے لے کے پیر تک جتنی جسمانی روحانی بیماریاں ہیں اے اللہ اس پانی کے ذریعے سے دھو ڈالی. یقیناً ہم سب جسمانی بیماریوں میں مبتلا بھی ہیں, اور روحانی بیماری اس سے مراد روحانی بیماری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بغض عناد کینہ اور جناب حسد کبر یہ ہیں اصل میں روحانی بیماریاں. تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں سے اس بات کو اسے ان بیماریوں کو دھو ڈالے ختم فرما دے. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ دعا کر سکتے ہیں تو بہرحال زمزم بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن خوب پیتا ہے پیٹ بھر کے اور منافق سے پیا نہیں جاتا, اس لیے جس حد تک ہو سکے زمزم پیے. اس کے بعد اب آپ نے اب صحیح کے لیے جانا ہے تو لیکن صحیح پر جانے سے پہلے دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے آپ. اب بالکل قریب آ کر مت آئیں بلکہ ہم نے چونکہ صحیح کے لیے جانا ہے اور جہاں سے جانا ہے وہاں ہری لائٹ کے قریبی جو دروازہ ہے وہیں پر یعنی اپنے آپ کو بالکل ہم اس کے سامنے لا کر اشارہ استلام کریں اور حجر اسود کے لیے روانہ ہو جائیں, ہتھیلیوں کو چوم لیں. اور اب ہم نے صفا پر پہنچنا ہے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں, اب یہ تقریباً پہاڑیاں انہوں نے ختم کر دی ہیں, نشانات ممکن ہے تھوڑے بہت رہ گئے ہوں, لیکن اب سنا ہے کہ جو پرانا مسا تھا جہاں سعی کی جاتی تھی آج کل وہاں پر کام ہو رہا ہے, اور پہاڑیاں بالکل ہی سے ختم کر دی ہیں. پہلے جو تھوڑی بہت اوپر چل کے کھڑے ہو جاتے تھے غالباً اس دفعہ شاید نہ دیکھنے کو ملیں وہ. تو وہاں پر بہرحال جب ہم پہنچیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ حرم شریف کی طرف ہاتھ کر کے اس طرح سے اشارے کرتے رہتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح سے آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اور صفا پہاڑ سے بیچ کے جھروکوں سے بیت اللہ کی جھلک نظر آتی. پورا حرم شریف بیت اللہ تو نظر نہیں آئے گا لیکن جو دروازے ہیں ان کے جھروکے ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا سا بیت اللہ کہیں کہیں سے نظر آتا ہے. جہاں سے نظر آئے بس وہیں کھڑے ہو جائیے ہاتھ ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ خوب دعا مانگیے. اور یہ دیکھیے جتنی بھی دعائیں ان میں ایک جامع ترین دعا یہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جتنی خیریں آپ سے مانگی وہ ساری خیریں اور بھلائیاں ہم آپ سے طلب کرتے ہیں, اور جتنے شر و فتنوں سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ان تمام شرور و فتن سے یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما دیجیے. یہ بھی ایک جامع ترین دعا ہے, تو اس دعا کو بھی یاد رکھیے, اسے مقام پر ضرور ہمیں کرنی چاہیے. تو بہرحال دعا کر لیجیے, اس کے بعد اب آپ نیت کر لیں کیونکہ آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے, اب صحیح کرنی ہے عمرے کی. پہلے آپ نے طواف کیا تھا کہ اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں اسے قبول آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے. یہاں پر اب آپ صحیح کریں گے تو صحیح سے پہلے نیت کر لیجیے کہ اللہ میں عمرے کی صحیح کرتا ہوں اسے قبول فرما لیجیے آسان فرما دیجیے. اب آپ صفا سے لے کر صفا سے چلنا شروع ہوں گے مروہ کی طرف. درمیان میں دو سبز ستون ہیں, لائٹیں بھی لگی ہوئی ہرے رنگ کی علامت کے طور پر کہ یہاں سے دوڑنا شروع کرنا ہے. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس مثلا یہ پٹی دیکھ لیجئے لال رنگ کی جو ہے یہاں سے دوڑنا شروع کرنا ہے, تو اس سے چھ ہاتھ پہلے سے ہم دوڑنے کی تیاری کریں گے. جس طرح جھپٹ کر چلتے ہیں اس طرح سے ہم چلیں گے. لیکن بہت زیادہ ایسا تیز نہیں دوڑنا کہ جیسے مقابلوں میں دوڑا جاتا ہے، بلکہ جو رفتار ہماری ہے اس سے تھوڑی بڑھا دیں گے، متوسط درجے کی، تھوڑا سا اس معلوم ہو کے دوڑ رہے ہیں. اور یہ دوڑنا کہاں تک ہے؟ جہاں اگلا نشان آ جائے گا، سب ستون آئیں گے، اس کے چھ ہاتھ بعد تک، یعنی اس پٹی سے چھ ہاتھ بعد، اس کے بعد پھر اپنی رفتار سے چلتی رہیں. خواتین جو ہیں وہ اپنے حساب سے چلتی رہیں، مرد حضرات چاہیں تو اپنی رفتار ذرا آہستہ کر دیں تاکہ جو پیچھے خواتین رہ گئیں وہ بھی ہم سے آ کر مل جائیں، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر ہی مروہ تک پہنچیں. مروہ پر پہنچ کر آپ کا ایک چکر ہو گیا، یہاں پر بھی آپ، یہاں سے بیت اللہ بالکل نظر نہیں آتا، اس لیے اب چاہے نظر آئے نہ آئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کر لیجیے، اور یہاں بھی وہ ساری دعائیں مانگ لیجیے جو آپ نے پہلے مانگی. اور پھر مروہ سے آپ نے دوسرا چکر شروع کرنا ہے تو صفا پر جا کر دو چکر ہو جائیں گے. یاد رکھیے، صفا مروہ کے درمیان چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے جو چاہے دعا کیجیے، کوئی خاص دعا نہیں ہے سوائے ایک دعا کے، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. یہ میلین افضلین پر جب ہم دوڑتے ہیں اس وقت یہ دعا مسنون ہے. اس کے علاوہ جو چاہے دعا مانگیے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چھوٹی چھوٹی سی عربی میں دعائیں سیکھ کر جائیں، ان کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہو، تاکہ ہم اعلیٰ وجہ البصیرت اللہ رب العزت سے مانگے، اندھوں کی طرح اور اس طرح ایسے لوگوں کی طرح نہ مانگے کہ انہیں یہی نہیں پتا ہوتا ہم اللہ سے کیا درخواست کر رہے ہیں. بعض لوگ کتابیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، دوران طواف بھی، دوران سعی بھی، اور وہ بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے، اللہم ہذا بیتک و بیت، اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو وہ ایک تو مجہول پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں. اس لیے اگر اپنی زبان میں آپ دعا مانگیے، اللہ تعالی ہماری زبان کو بھی سمجھتے ہیں، تو اس میں یہ کہ یہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت. تو شروع سے آخر تک دعائیں مانگتے جائیے، اور جو ایسی دعائیں ہیں جو مشہور ہیں، یاد ہو سکتی ہیں، وہ یاد کر لیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں. اور اس طرح سے آدمی کو کلمہ پڑھنا چاہے تو کلمہ، اور اگر کوئی استغفار پڑھنا چاہے، تسبیحات پڑھنا چاہے، یا اس طرح درود شریف پڑھنا چاہے، تو سب کی گنجائش، لیکن دعا مانگنا سب سے افضل. اس لیے دعا میں مصروف رہیے، کیونکہ سارے مقامات ایسے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، اللہ رب العزت سے خوب مانگیے. اور دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے یہ مت سمجھیے کہ دعا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ اہم ترین عبادت ہے. دعا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، بغیر کسی کوٹ کے آپ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے. تو یہ دعا جو ہے یہ ایسی عبادت ہے، باقی ساری عبادتیں تو ایک مخصوص اس میں کسی نے تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم کلام ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جب ساتواں چکر ہوگا تو آپ مروہ پر جا کر ساتواں چکر ختم کریں گے. اب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ دو رکعت شکرانے کے پڑھ لیجئے مطاف میں آ کر. مطاف اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، لیکن یہ پڑھنا مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے طواف کرا دیا، اپنے گھر کا طواف کرا لیا، صحیح کر لی ہم نے، اب شکرانے کے طور پر ہم دو رکعت مطاف میں آ کر پڑھ لیں، اس کے بعد صرف اپنے سر کے بال منڈوا دیں. بال اگر بڑے بڑے ہیں تو قصر کرا سکتے ہیں، لیکن قصر اس طرح سے ہوگا کہ پورے سر کے بالوں کا ہو، یہ نہ ہو کہ دو بار یہاں سے کاٹ لیے، دو یہاں سے، دو مائل، اس طرح سے کرنے سے آدمی حلال نہیں ہوتا. اس لیے کم از کم چوتھائی سر کے بال تو یقینی طور پر کٹنے چاہیے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ حلق کرا دیں. بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اور لوگوں نے دین کے لیے اللہ کے حکم پر اپنی گردنیں کٹا دی، ہم سے تو صرف یہ تقاضا ہو رہا ہے اس موقع پر کہ بال کٹا لو بھائی. محلقین رؤوسکم و مقصرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مغفرت کی دعائیں محلقین کے لیے کرائیں جو حلق کرانے والے ہیں، اور جب صحابہ کرام نے بار بار اصرار کیا تو تیسری مرتبہ آپ نے مقصرین کے لیے بھی دعا کرائیں. لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی سر کے بال بالکل صاف کرا، جتنے بھی عمرے کرنے ہوں اپنے سر کے بال، بھائی اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کس کے لیے؟ میں اس لیے کہ ہمیں کوئی گنجا کہہ دے گا؟ بال نہ کٹانا یہ بڑی کاہلی کی بات ہے، اور بہت ہی کم ہمتی کی بات ہے، یہ تو عاشقانہ سفر ہے. ہمیشہ ہمارے حضرت والا ایک بات کہتے ہیں کہ عاشق ہونے کے لیے کسی شرط کی اور پابندی کی ضرورت نہیں ہے، عاشق کوئی بھی ہو سکتا ہے، معشوق کے لیے تو شرائط ہیں کہ وہ خوبصورت ہو اور یہ ہو اور وہ ہو ساری، لیکن عاشق بننے کے لیے کیا شرائط ہے؟ موٹے موٹے ہونٹ ہو، کالا سیاہ ہو، تارکول جیسے پسینہ ہو، تب بھی عاشق تو ہو سکتا ہے نا بھائی، یا نہیں ہو سکتا؟ عاشق بننے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے، البتہ عاشق بننے کے لیے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ استغراق ہے کہ جس کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے تو پورا عاشق نظر آئے، تو سارا سفر عاشقانہ ہی تو ہے. ہم سے کہا بھائی کپڑے اتار دو، کپڑے اتار دیے، کہا کہ بھائی دو کفنیاں پہن لو، دو کفن کی چادریں پہن لی، اب کہہ دیا جی بال بھی نہیں کٹانے، خوشبو بھی نہیں لگانے، اور جو ہے وہ جو کھٹمل مچھر بھی نہیں مارے، کچھ نہیں کرنا، آپ خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کرنا. تو یہ عاشقوں کی حالت تو ایسی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو ایسے حاجی بہت پسند ہیں جو میلے کچیلے ہوں. ہمارے ہاں تو آج ہی میں وہ بن گیا کہ صاحب ذرا سا بس دھبا لگ گیا تو حالت یہ چادر احرام کی بدل ڈالو، حالانکہ اگر ناپاک نہیں ہے تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کو ایسے میلے کچیلے حاجی پسند ہیں جو سفر کی وجہ سے جن کے کپڑے گرد آلود ہوں، بال گرد آلود ہوں، اور جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہو کہ بہت دور دراز سے سفر کر کے تھکے ماندے آئے ہیں. تو کسی کے عشق میں حالت تو ایسی ہونی چاہیے، اور جب حکم دے دے کہ بال کٹا لو تو بال کٹا لو. تو بہرحال اس وقت جو ہے اپنے سر کے بال منڈا لیجئے، بڑے بال ہوں تو چھوٹے کرا لیجئے، لیکن اگر کسی کے ایک پوروے جتنے بال ہیں تو پھر متعین ہے یہ بات کہ اب حلق ہی کرانا ہے لازم. اور خواتین کے لیے ہے کہ آپ خود ان کے بال کاٹیے، جب کوئی اور کام باقی نہ ہو، صرف بال ہی کٹانے ہوں تو ایک محرم دوسرے کا سر کے بال مونڈ سکتا ہے. اسی طریقے سے حالت احرام میں ہوتے ہوئے بھی یعنی جب آخری عمل صرف بال کٹانا رہ گیا تو آپ اپنی خواتین کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بال سب سے پہلے کٹوا لیجیے، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں تو قینچی اپنے ساتھ لے کے جائیں، لیکن اپنی جیب میں یا بٹوے مت رکھیے جاتے ہوئے، بلکہ اس کو لگیج میں ڈال دیں. اگر آپ کے بٹوے میں ہوگی تو وہ قینچی لے کے رکھ لیں گے، اس لیے کہ جہاز میں لے جانا الاؤ نہیں ہے اس کو، لیکن آپ لگیج میں ڈال دیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور وہاں جا کر پھر یہ قینچی آپ کو کام آئے گی، ورنہ بال کٹانے کے لیے 2 ریال اور 3 ریال میں آپ کو قینچی لینی پڑے گی. تو اس لیے یہ قینچی یہیں سے آپ ساتھ لے جائیں. اور خواتین کے بالوں کو بہتر یہ ہے کہ پورے اس طرح سے جمع کر لیں، چٹیا کی طرف جو ہے جمع کر لیں، تاکہ سارے سر کے بال جو ہیں وہ اس میں آ جائیں. تو سارے سر کے بال کر کے پہلے جو بڑے بال بڑے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو برابر کر لیں، اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے بل دے دیں. مثلا دیکھیے اس کو سمجھ لیجیے کہ چٹیا ہے، جو بڑے ہوئے بال ہیں ان کو کاٹ لیں، اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے بس یہاں سے کاٹ، تقریباً اتنا ایک پورے یا تھوڑا سا ایک پورے سے زیادہ بال کٹ جائیں. اس طرح سے آپ حلال ہو گئے، خواتین بھی حلال ہو گئیں. اب جو مرد حضرات ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں غسل وغیرہ کر کے، اور باقی ایام جو ہیں وہ جو ہے وہاں پر گزاریں، حرم شریف میں عبادت کریں، نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی نفلی طواف کرنا چاہے تو جتنے چاہے نفلی طواف کریں. لیکن مشورہ یہ ہے اس موقع پر، ہمارے اپنے بزرگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو حضرات بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، یا انہیں بعض بیماریاں لاحق ہیں، تو انہیں چاہیے کہ حج سے پہلے زیادہ مشقت نہ کریں، زیادہ مشقت نہ کریں، بلکہ وہ اصل منزل کو سامنے رکھیں، اور وہ ہے حج. ایسا نہ ہو کہ حج سے پہلے بہت محنت کی، بہت مشقت کی، جس کے نتیجے میں بیمار ہو گئے، اور جب اصل جو ہے مقصود سامنے آیا تو اب حج کے لیے جا ہی نہیں سکتے، بیمار ہو گئے. تو اس لیے مشقت جو ہے وہ حج سے پہلے زیادہ نہ کی جائے، قابل برداشت حد تک تو کوئی حرج نہیں، لیکن ناقابل برداشت مشقت ہو تو وہ نہ کرے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حاجی کا رہائی دور ہے تو وہاں قریب تر جو مسجد ہے وہیں نماز پڑھ لو. ہر نماز کے لیے حرم شریف آنا ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ اللہ نے جن کو قوت طاقت دی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، تو پھر بے شک ہر نماز کے لیے مسجد میں آئیں، بلکہ پہلے سے اہتمام کریں 1-2 گھنٹے پہلے، تاکہ آپ کو اندر جگہ مل سکے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے روڈوں پر اور اپنے ہوٹلوں کے پاس، ان کو بعض اوقات تو ان کا رخ بھی حرام مسجد حرام کی طرف نہیں ہوتا. تو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ لو، پھر تو بالکل عین کعبہ کی طرف ہمیں کرنا ہے. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جب ہمیں بیت اللہ نظر آ رہا ہو سامنے تو ہم دیکھیں کہ ہم بالکل سیدھ میں کھڑے ہیں کہ نہیں. بعض اوقات کھڑے یوں ہوتے ہیں، لیکن مثلاً اگر ذرا سا یوں کھڑا ہو گیا تو میرا خود یوں ہو گیا. اس کا بھی اہتمام کریں کہ میں ہمارا رخ جو ہے وہ بالکل، خاص طور پر مسجد حرام میں جب ہم ہوں، لیکن اگر مسجد حرام سے باہر ہوں تو پھر پوری مسجد حرام جو ہے وہ ہمارے لیے بیت اللہ اور کعبے کی، اور اگر اس سے علاوہ جگہ پھیلتی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ سمت کعبہ بھی کافی ہوتی ہے، لیکن جب اندر ہو تو پھر خاص اہتمام کرنا چاہیے. اب میں احرام کی ایک تو چادر باندھ لیتا ہوں، دوسرے چند ایک باتیں جو میں نے عرض کی تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں.
نئے والا دے دو، چھوٹا ہے سر.
دیکھیے جو احرام باندھنے کا طریقہ ہے، ان احرام کی دو چادروں سے عورتوں کا کوئی تعلق نہیں. ویسے تو آپ کسی بھی طرح سے نیچی والی جو چادر ہے اس کو پہن سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں. مثلا دھوتی وغیرہ بعض لوگ باندھتے ہیں تو وہ اس طرح سے بھی اس کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرم کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو اس طرح سے باندھنی آتی ہے وہ تو بہت اچھی طرح باندھ لیتے ہیں، اور نہ صرف باندھ لیتے ہیں بلکہ ایسی باندھتے ہیں کہ کھلتی بھی نہیں. لیکن جن کو عادت نہیں ہے یا نہیں باندھ سکتے تو وہ معمولی سے ہوا کے جھونکے سے بھی گر جاتی ہیں. اس لیے میں ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو سنت مت سمجھیے، لیکن یہ کہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ کسی بھی طرح سے باندھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام اس میں اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک تو یہ کہ چادر کھلتی نہیں، دوسری کہ صدر پوشی کے اعتبار سے بہت اچھی ہے. ورنہ اگر بعض اوقات اگر لٹھے کا احرام ہو اور جس طرح میں نے پہلے باندھی تو عام طور پر اس صدر بھی نظر آ جاتا ہے، اور جو صدر پوشی صحیح طور پر نہیں ہو پاتی، آدمی پوریاں ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے عام طور پر اس میں کبھی چادر کھلتی نہیں. دیکھیے اس کو اس طرح سے کس لیجیے اچھی طرح سے، اور تھوڑا سا اوپر کو لیجیے چادر، اور پھر اس کو یہاں سے واپس لے لیجیے. ٹھیک، اب چاہیں تو اس کو ویسے ہی لپیٹ لیجئے بغیر کسی بیلٹ وغیرہ باندھے ہوئے، تو بھی انشاءاللہ یہ کہیں جاتی رہی. یہ دیکھیے مثلا اگر آپ نے ایسے کر لی اب یہ کہیں نہیں جائے گی، کوئی لٹک بھی جائے گا تو انشاءاللہ یہ کھلنے کی نہیں. یہ بھی طریقہ ہے، بغیر بیلٹ باندھے بھی اس طرح سے باندھ سکتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بیلٹ باندھنا چاہتا ہے تو اس میں ایک تو یہ نیت کر لیں کہ اپنے سفری دستاویزات ہیں، پیسے ہیں، نقدی ہے، ان کو ان کی حفاظت کے لیے وہ بیلٹ باندھی جا رہی ہے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ یہ چادر نہ کھلے اس لیے بھی باندھ رہے ہیں. تو یہ دو نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ کراہیت بھی نہیں رہے گی بالکل. اس میں دو باتوں کا اہتمام کیجئے، ایک تو یہ کہ ناف سے اوپر باندھیے. بعض لوگ احرام کی چادر باندھتے ہیں اور ناف سے نچلا حصہ ان کا کھلا رہتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کے لیے سطر، یعنی اس کا ڈھانپنا ضروری ہے. نماز کی حالت میں اگر جو ہے وہ اتنی دیر یہ حصہ کھلا رہے، تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کیجئے. تو یہاں پر آپ بیلٹ باندھ لیجئے، بیلٹ باندھ کے بیلٹ کے اوپر اس کو لے لیں تاکہ بیلٹ بھی آپ کی چھپ جائے. عام طور پر بیلٹ لوگ کاٹ لیتے ہیں، اس کا بھی خیال کیجئے گا. یہ بات تو میں نے اس لیے عرض کر دی کہ حاجی تو چور نہیں ہوتا لیکن چور حاجی کی شکل میں آ جاتے ہیں، جیسے نمازی چور نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ چور جو ہے نمازی کی شکل میں آ جاتا. تو اس طرح سے اس کو باندھ لیں. تو ایک تو یہ کہ ناف سے اوپر ہو، اور دوسرا یہ کہ ٹخنے کھلے ہوں. بعض لوگ ایسے احرام باندھتے ہیں کہ ان کے ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. دوسری چادر جو ہے اس کو اوپر اوڑھ لیجیے، پہن لیجیے. بس یہ آپ نے احرام کی دونوں چادریں پہن لی، ایک نیچے باندھ لی ایک اوپر. جی ابھی بتا دیتا ہوں جناب، کاندھا کیسے کھولیں گے. ابھی تو آپ ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میں. دیکھیے یہ تو آپ نے پہن لی چادر، یہ آپ جب آپ نے ابھی غسل کیا، وضو کیا اور یہ چادریں پہن لی، اور اس کے بعد آپ ابھی حالت احرام میں نہیں ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ٹوپی اوڑھ لیجیے. اس لیے کہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے تو خیر، صرف چادریں پہن لینے چاہتے ہیں محرم نہیں بن جاتا. اب آپ ٹوپی پہن لیں یا اسی چادر کو اوپر سر پر اوڑھ کر دو رکعت نفل پڑھ لیجیے، اور جب نفلوں سے فارغ ہو جائیں اور اب نیت ابھی کرنی ہے تو پھر تو ٹوپی سر سے اتار دیں، کپڑا اتار دیں چہرے سے، اور اتار کے پھر اب تلبیہ، اب آپ نیت کریں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ نے تین دفعہ پڑھ لیا، ایک دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے لیکن ضروری ہے ایک دفعہ، اور تین دفعہ پڑھنا سنت ہے، بہتر ہے کہ تین دفعہ پڑھا جائے. بس یہ نیت ماں تلبیہ کے ساتھ اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لازم ہو گئیں. لیکن یہ ہم نے کاندھا جو کھولنا ہے پورے سفر میں صرف طواف سے پہلے کھولیں گے، سمجھ آئی؟ اس سے پہلے نہیں کھولنا. اب جب آپ اس کرسی کو ہٹا دیتا، چلو رہنا رہنا. یہ دیکھیے، یہ جو حجر اسود ہے، یہاں پر آنے سے پہلے ہم نے تلبیہ بھی پڑھتے رہے، لیکن یہاں آئے تو تلبیہ پڑھنا ہی بند کر دیا، اور یہ اب استباع کر لیا. یہ اپنا کاندھا ہم نے کھول، دانا کاندھا جی، اور اس کے بعد نیت کر لی کہ اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے. اب اس کے بعد اب آپ آ جائیے حجر اسود کے سامنے بالکل. اب آپ دیکھیے یہ حجر اسود بالکل آپ کے سینے کے سامنے، یہاں آ کے بسم اللہ اللہ اکبر ولی الحمد کہہ دیجیے، چھوڑ دیجیے. اور اس کے بعد پھر اشارہ استلام، حجر اسود کے اشارہ کر کے اپنی ہتھیلیاں چوم لیجیے، اور اس کے بعد پھر یہیں پر گھوم کے کھڑے ہو جائیے، گویا بالکل حجر اسود آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائے گا. اب آپ نے یہاں سے طواف کرنا شروع کرنا ہے، تو پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے، تھوڑا سا اپنے اس طرح سے کاندھے بھی ہلائیں، سینہ بھی تھوڑا سا باہر نکلے جیسے پکڑتے ہوئے، اور یہاں تک پہنچیں گے. یہ رکن یمانی ہے، یہ والا کونا. اور پھر یہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر ولی الحمد کہتے ہوئے، اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یہ دعا مسنون ہے طواف کے دوران. تو اس دعا کو، اچھا یہاں پر بعض لوگ آ کے رخ بھی کر لیتے ہیں، ادھر ہاتھ سے اشارے بھی کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، سمجھ لیجیے. اس لیے یہاں سے صرف گزرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیجئے، کافی ہے. ولی الحمد، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہتے ہوئے یہاں پر پہنچیے. اب دیکھیے، چونکہ پٹی تو ہے نہیں، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ پہلے چکر میں، یعنی شروع کرنے سے پہلے، تو آپ استقبال حجر اسود کر لیجیے، یعنی اپنا سینہ بالکل حجر اسود سامنے کر کے کھڑے ہو جائیں. لیکن باقی چکروں میں ادھر رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح رخ رکھیے، اور صرف بسم اللہ 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 الحمد کر کے اور اشارہ استلام کر کے دوسرا چکر شروع کر دیں. آخری چکر میں پھر آپ اشارہ پورے طور پہ کھڑے ہو جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہاں کھڑے ہو گئے، ابھی آ کر آپ اشارہ کر رہے ہیں، پیچھے سے ایک ریلا آیا، پتا چلا کہ دھکا دیتے ہوئے آپ کو یہاں پہنچا دیا. جب یہاں تک پہنچ گئے، اب دو صورتیں ہیں، کہ یہ حصہ آپ کا طواف سے رہ گیا، کیونکہ طواف اس وقت کریں گے تو جب نہ سینہ بھی بیت اللہ کی طرف کریں گے نہ پیٹھ کریں گے، اور ایسی صورت میں جب کہ ہم یہاں کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے جب اس طرح یہاں تک آ گئے تو سینہ ہمارا بیت اللہ کی طرف ہی تھا، تو اس لیے یہ حصہ جو ہے طواف سے خالی ہے. اب دو صورتیں ہیں، یا تو ہم پیچھے آئیں واپس آہستہ آہستہ الٹے، ویسے تو نہیں آ سکتے مخالف سن، آہستہ آہستہ آ جائیں دوبارہ وہیں پر ہی، اور پھر یہاں سے طواف شروع کریں، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ بعض اوقات ریلا ایسا ہوتا ہے زبردست کہ آدمی آگے نکل جاتا، مڑ نہیں سکتا پیچھے. تو اس لیے احتیاطاً میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے چکر شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آ کر اشارہ استلام کر لیں، اپنا سینہ بھی حجر اسود طرف کر لیں، اور باقی چکروں میں، پانچ چکروں میں، باقی چھ چکروں میں بلکہ حجر اسود کی طرف سینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ہاتھ سے بسم اللہ 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 الحمد کہہ کے دبانا. اور بعض صورتوں میں ایسا بھی کرنا نہیں ممکن ہوتا تو ٹھیک ہے، ویسے ہی اگر سات چکر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ طواف ہو جائے گا. تو یہ صرف آسانی کے لیے کہو. اس میں ایک آسانی یہ بھی ہے، بعض لوگ یعنی بعض کے پہلے چکر میں لا الہ الا اللہ محمد، یعنی پہلا کلمہ طیبہ چند مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ یہ یاد رہے کہ پہلا کلمہ پڑھا ہے تو پہلا چکر، دوسرے چکر میں اشہد اللہ الہ دوسرا کلمہ پڑھ لیجئے. یہ صرف یاد دہانی کے لیے، ورنہ بعض اوقات وہ جو تسبیح کے دانے ہوتے ہیں وہ بھی آدمی نیچے کر سکتا ہے، یہ تو صرف ایک بات اس لیے ہے کہ یاد رہے کہ کون سا چکر ہے. تو پہلے چھ چکروں میں ہر چکر میں اگر ایک کلمہ پڑھ لیں گے تو یاد رہے گا، پانچواں پڑھا، چھٹا پڑھا، اور آخر میں دوسری پڑھ لیجیے، اس طرح سات چکر آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے. بہرحال یہ طواف کا طریقہ ہے, اور باقی یہ کہ جب طواف سے فارغ ہوں گے تو فارغ ہوتے ہی اپنا جو یہ کاندھا ہے اس کو دوبارہ ڈھانپ لیں اور پھر آپ اپنی حالت میں آ جائیں گے اس طرح سے. اس کے بعد ملتزم پہ چلے جائیے. دیکھیے ملتزم کا میں نے بتایا تھا کہ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے, لیکن حالت احرام میں یہاں بھی چونکہ خوشبو وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے اس لیے بس کسی کے قریب ہو کر یا دور کھڑے ہو کر دعا مانگی, اور جب اس عمرے سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد پھر بے شک قریب آئیں جپٹیں اور دعائیں مانگیں خوب اللہ رب العزت سے. تو یہ باب کعبہ کہلاتا ہے, یہ جو ہے حجر اسود ہے, یہ ملتزم ہے, اور یہ میزاب رحمت ہے پرنالہ جو حتیم میں گر رہا ہے, یہ پرنالہ ہے. بارش کے موقع پر جب پانی برسات ہوتی ہے تو پانی یہاں سے گرتا ہے, اس لیے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. اور یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے, اس لیے طواف کرتے ہوئے ہم اوپر سے جائیں گے, اس کے اندر سے نہیں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی جو اس کی حکمتیں ہیں کہ ہمارے لیے اس کو کھلا رکھا, ورنہ کوئی بادشاہ ہمیں اندر نہ جانے دیتا, کیونکہ بیت اللہ کے اندر اس دروازے سے تو خاص خاص لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے, لیکن چونکہ وہ بھی ہے بیت اللہ ہی, اس لیے ہمارا وہاں پر دو رکعت نفل پڑھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر ہم نے نماز ادا کی. بہرحال جب آپ نے طواف مکمل کر لیا تو اب آپ سعی کے لیے جائیں گے. یہاں آئیے اور پھر بسم اللہ اللہ کو کہ نبی مرتبہ اسلام کریں اشارہ اسلام, اور یہاں سے پھر روانہ ہو جائیں گے سعی کے لیے. میں اب بس یہ مثال کے طور پر سمجھ لیجیے کہ آپ یہاں پر پہنچ گئے صفا پہاڑ کی طرف, بس ٹھیک ہے کافی ہے رہنے جی. یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ لیجیے اللہ رب العزت سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے, اور پھر اس کے بعد آپ نے سعی کی نیت کرنی ہے کہ اللہ میں عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے قبول فرما لیجیے آسان فرما دیجیے, اور پھر آپ یہاں سے اب سعی کے لیے روانہ ہوں گے. کاندھا آپ کا یہ ڈھانپا ہونا چاہیے, بعض لوگ سعی کے اندر بھی کھول لیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں. اور یہاں سے آپ اپنا چکر شروع کریں گے, جب وہ مقام آئے گا جہاں سے دوڑنا ہے تو اپنی تھوڑی سی رفتار تھوڑی تیز کر لیجیے, کرتے ہوئے اس طرح آرام سے جہاں تک پہنچیں پھر آگے مزید. یہاں پہنچ کر آپ کو ایک چکر ہو گیا ہے, اب یہاں بھی دعا کر لیں اور دعا مانگ لیں اللہ رب العزت سے, اور اس کے بعد پھر دوسرا چکر یہاں سے شروع کریں گے. تو جہاں پر سب نشان آئے گا تو وہیں سے دوڑیں گے, اس سے پہلے اپنی رفتار سے چلتے رہیے, بس تھوڑا سا اس طرح سے آتے ہیں. یہ آپ کے دو چکر ہو گئے, اسی طرح ساتواں چکر آخر میں مروہ پر ہوگا. تو یہ آپ کی طواف اور سعی الحمدللہ مکمل ہو گئی. اگر کوئی بات آپ پوچھ رہے تھے پوچھ لیا. ہاں لگا سکتے ہیں, اگر مطلب غسل جب آپ نے کیا اور ابھی آپ نے نیت وغیرہ نہیں کی ہے تو ایسی خوشبو جو جسم دار نہ ہو, یعنی ہاتھ میں مل گیا اس کو کپڑوں پر اوپر استعمال کر سکتے, لگا سکتے. لازم اور واجب نہیں ہے, دعا تو آپ سارے رستے مانگتے ہوئے آئیں گے, لیکن بہتر ہے کہ جب ایک چکر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دعا مانگ لیں اور اس کے بعد پھر دوسرا چکر شروع کر دیں. ہاں کر سکتے ہیں, آٹھ دل حج سے پہلے تک عمرہ کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں جی. ہم مسجد عائشہ یا جائیدانہ دو مقام ہیں جہاں پر جا کر نیت باندھ کر آپ آ سکتے ہیں عمرہ. جائیدانہ یہ ایک اور مقام ہے تھوڑا دور, ہاں وہاں جاتی ہیں تقریباً 29-30 کلومیٹر دور ہے وہاں سے. گرا بھی باندھ لیں, بیٹھ بھی باندھ سکتے ہیں. ہاں گرا بھی باندھ سکتے ہیں بالکل, ہاں کوئی حرج نہیں, گرا میں کوئی حرج نہیں. جب یہ عذر بھی ہے کہ رکتی بھی نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں, آخر ایسا اہتمام کرنا تو ضروری ہے. جی جی ہاں نہیں باندھ سکتے, کر سکتے ہیں باندھ سکتے ایسی صورت. بڑھ جائیں دوبارہ سے وہاں سے شروع کر دیں. ہاں نہیں چکر شمار نہیں ہوگا یہ, آپ آئیں گے نا مثلا آپ نے شروع کیا, اگر آپ کچھ چکر ایسا گزرا ہے کہ آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف رہا اور آپ دور تک چلے گئے واپس آ کر بھی دوبارہ یہاں سے شروع نہیں کیا, تو چونکہ یہ حصہ طواف میں شامل نہیں ہوگا اس لیے اس چکر کو دوبارہ کر لیجیے. کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, مدینہ منورہ جائیں گے, اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. مدینہ منورہ جائیں گے, میں بھی انشاءاللہ مدینہ سے متعلق بھی باتیں عرض کرتا ہوں. آپ جب مدینہ منورہ جائیں گے تو کم از کم 8 یا 10 دن رکیں گے مدینہ منورہ, اور وہاں سے بیر علی سے آپ نے احرام باندھنا ہے, خود جو ہے وہ احرام باندھ کر مسجد نبوی میں آ کر آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آخری سلام عرض کر کے آپ وہاں سے بھی روانہ ہو سکتے ہیں نیت کر کے. اور بیر علی جو ہے میقات ہے, وہاں پر بسیں رکتی ہیں, وہاں 2 رکعت پڑھ کر احرام دو چادریں باندھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور وہیں پر نیت کر لیں گے, اور وہاں سے پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ, پھر عمرہ ہوگا. تو جو حضرات ڈائریکٹ یہاں سے جا رہے ہیں وہ بھی عمرہ ہی کریں گے جا کے, جو اب جدے جا رہے ہیں, اور جو مدینے جا رہے ہیں تو وہ مدینے سے عمرہ کریں گے پہلے. بیت اللہ کی طرف دیکھنا, سینہ کرنا, پیٹھ کرنا ناجائز ہے, اس سے بچنا چاہیے. البتہ ویسے یہ عمل ثواب کا ہے, اگر آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور بیٹھ گیا اور مسجد حرام بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً 60 جو ہے وہ نیکیاں اس کو ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جی ہاں, طواف کے دوران نہ دیکھیے بس. بس دیکھیے, جب اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ثواب اللہ نے چاہا تو ملے گا جماعت کے, بالکل انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سے امید تو رکھنی چاہیے ہمیں, بالکل ملے گا انشاءاللہ, اس لیے بھی کہ اتصال بھی ہوتا ہے سارا, اور سارے حاجی ممکن نہیں کہ حرم شریف میں آ جائیں, باوجود اس کے کہ نیچے بھی منزل بھری بھی ہوتی ہے, دوسری بھی, تیسری بھی, چھت بھی, تو اس کے باوجود پورے نہیں ہوتے. 30-40 آدمی 30 لاکھ آدمی کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ جنایات احرام کہلاتی ہیں بھائی. دیکھو اس میں یہ ہے کہ اگر 3 بال سے کم ہیں تو بس ایک مٹھی گیہوں صدقہ کی کر سکتے ہیں, وہاں بھی دے سکتے ہیں, یہاں کے بھی دے سکتے ہیں. 3 سے زیادہ اگر ٹوٹ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ 1 کلو, اور بعد نے کہا کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر, یعنی 2.25 سیر گندم یہ صدقہ کر دی جائے. اس دوران اگر 2-3 مرتبہ ایسا عمل ہو گیا ہے, مثلا یہ کہ ٹوٹ گئے لیکن آپ نے نہیں دی, تو 1 ہی مرتبہ صدقہ دے دینا کافی ہے. بہرحال وہ صدقہ وہاں بھی دے سکتے ہیں یہاں بھی, لیکن بعض صورتوں میں دم لازم ہوتا ہے, بعض صورتوں میں دم لازم. اس کے اندر اصل میں تفصیل ہے کافی کہ کتنے بال ٹوٹ جائیں, یا یہ کہ کتنی دیر تک آدمی سر ڈھانپے رکھا, یا کتنی دیر جو ہے وہ ایسا جوتا پہنے رہا کہ جس سے اوپر کی ہڈی چھپ گئی. یعنی فوراً ایسا نہیں ہے کہ اگر 10 منٹ کے لیے پہنا تو دم واجب نہیں ہوتا, اسی طریقے سے کسی نے 10-15 منٹ کے لیے سر پہ اوڑھ لیا اس سے بھی دم واجب نہیں ہوتا. اس کے لیے کہ پوری رات یا پورا دن اگر کسی نے اپنا سر ڈھانپا رکھا, یا دن اور رات جو ہے وہ جوتا پہن کے رکھا, تو پھر دم لازم ہوگا. سمجھے؟ ڈبل بھی کر سکتے ہیں, کمبل بھی, اس چادر کی جگہ کمبل بھی اوڑا جا سکتا ہے. 2 دسمبر کی بس, اگر 15 دن سے کم ہیں مکہ اور مینا ملا کر. جی ہاں جی ہاں, ہمارے پاس تو ٹوٹل دن ہی 15 ہیں, آپ کے پاس 15 دن کا دو, یعنی 2 کو جا کے 16 کو واپسی ہے نا آپ کی. اچھا 40 دن کا ہے. مکہ مکرمہ میں کتنے دن ٹھہریں گے آپ یہ بتائیے, مکہ میں کتنے دن ٹھہریں گے؟ 31 دسمبر تک, تو آپ مقیم ہو جائیں گے, مسافر نہیں رہیں گے. اصل میں ہو رہے ہیں لیکن اب تھوڑا مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے, پہلے ایسا ہی مسئلہ تھا جیسے آپ فرما رہے ہیں, اب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا کہ مینا جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے مکے میں, یعنی حدود بلدیہ میں شامل کر لیا ہے وہاں کی حکومت نے. اب آپ نے دیکھا کہ عزیزیہ بالکل مینا کے ساتھ ہے, عزیزیہ آباد علاقہ ہے جو مینا کے ساتھ ہے بالکل, اس لیے انہوں نے جو مکے کی بلدیہ ہے, حدود بلدیہ ہے, وہ مینا کے اندر اس کو مینا کو شامل کر لیا ہے. اس شامل کرنے کی وجہ سے اب یہ 2 الگ الگ جگہ نہ رہیں بلکہ ایک ہی جگہ ہو گئی. میں بھی سمجھ رہا ہوں اس بات کو، میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب چونکہ یہ منا میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے پہلے اصل میں الگ الگ شمار ہوتے تھے تو اس لیے مسافر رہتا تھا آدمی، اب چونکہ ایک ہی جگہ ہے، آدمی منا میں رہے یا مکہ میں رہے ایک ہی بات ہے، اس لیے اب آپ کا سفر یوں سمجھا جائے گا کہ آپ 31 دن قیام کر رہے ہیں، اور جب 31 دن قیام کر رہے ہیں تو اب مسافر میں مقیم ہو گئے، اور جب مقیم ہو گئے تو پھر نماز بھی پوری پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ قربانی جو مالدار ہونے کی ہے وہ بھی کریں گے، اور جو حج کی قربانی ہے وہ تو ہے ہی. اب میں مختصر سے حج کے ایام بیان کرتا ہوں، سر وقت زیادہ ہو جائے گا پھر. دیکھو بھائی یہ بھی لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ اگر رش کی وجہ سے گرنے کا خطرہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو ایسی صورت میں پھر چہرہ کھول لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آدمی عورت جو ہے اس پر پریشانی مبتلا ہو، لیکن بلا عذر جو ہے وہ چہرہ کھلے رکھنا ہی صحیح نہیں ہے. جہاں اس قسم کی صورت حال ہو جائے، ہجوم کی کثرت ہو، ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں کھول سکتے. ہاں بالکل، عورتوں کے لیے نہیں، صرف مردوں کے لیے. عورتیں تو اپنے جوتے ووتے سب پہن سکتی ہیں. بس اگر کچھ ویسے ٹوٹ رہے ہیں، دیکھیے ایک تو آپ غور مت کیجیے بار بار کہ آدمی غور سے دیکھ رہا ہے کہ میں خلال کر رہا ہوں تو کتنے ٹوٹ توڑ رہے ہیں. جتنا آپ زیادہ اہتمام سے دیکھیں گے تو آپ کا کوئی عمل پھر آپ پریشانی مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. بھائی نظر آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ خلال ڈال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دورانے جب حالت احرام میں ہو تو خلال مت کیجیے، بلکہ صرف پانی ڈال لیجیے، بس اس طرح سے کر لیں کہ پانی اندر پہنچ جائے اگر کسی گھنی داڑھی ہے جی. بس اگر بے خیالی میں ٹوٹ گیا تو اس کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو نظر آ جاتے ہیں تب ہے، نظر نہیں آتے تو پھر بلا وجہ اپنے آپ کو شک و شبہ مت ڈالیے. نظر آ جاتے ہیں، تین بال اگر سے کم ہیں تو پھر تو وہ ایک مٹھی گیہوں ہے صدقہ، تھوڑا سا صدقہ کر دیں. اور اگر زیادہ بال ٹوٹ گئے ہیں، تین بالوں سے زیادہ ٹوٹ گئے، چار چھ آٹھ دس بال ٹوٹ گئے ہیں، تو پھر صدقہ الفطر جتنا ہوتا ہے پونے دو سیر گندم وہ صدقہ کر دیں، یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں. وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں کے وہاں بھی کر سکتے ہیں. صرف حالت احرام میں یہ صورت پیدا ہوگی نا بھائی، ایسے تھوڑی ہر وقت آپ کپڑے پہنے میں توڑتے رہیے جتنے مرضی بات، کچھ نہیں ہوتا. وہاں آٹھ دن رہیں گے تو مسافر رہیں گے، لیکن بات یہ ہے ہم نے چونکہ وہاں پر انشاءاللہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنی ہے، ہماری کوئی نماز بھی جماعت سے نہیں رہنی چاہیے، تو اس لیے وہاں پر جب امام صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے تو پوری ہی پڑھیں گے. خدا نہ کرے کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلی، نماز رہ گئی، اب اگر ہمیں اپنی پڑھنی پڑ گئی تو یہ حکم ہمیں اس لیے معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اب قصر کر لیں بس. جی میں نے کہا نا کہ جو مالدار کی قربانی وہ تو آپ یہاں کر لیں گے، لیکن جو حج کی قربانی ہے وہاں لازمی ہے وہاں کرنا، یہاں اگر کریں گے تو ادا نہیں ہوگی. بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کیجئے، یعنی یا پھر کوئی آپ کا نمائندہ ہو اس کے وہ اپنے سامنے کرائے. اصل میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بینک جو ہے وہ جو وقت دیتا ہے اس وقت پہ وہ ہوتی نہیں قربانی، اور آپ نے اپنے سر کے بال کٹا دیے، پتہ چلا قربانی ہوئی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر دم آ جائے. نہیں طواف کے تو مسجد کے اندر ہوتا ہے، اگر پاک چپل ہے تو پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر ناپاکی نہیں ہے اس میں. بس جو پہن سکتی ہوں، جو بھی پہن سکتی ہوں، چمڑے کی جرابیں پہن لیں، کچھ بھی پہن لیں. اچھا بھیا پانچ دن حج کے میں شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ سوال جواب بھی تو ایسے نشست ہوگی کہ آپ صبح کر دیں گے اور یہ ختم نہیں ہوتی. دیکھیے پانچ ایام ہیں حج کے، 8, 9, 10, 11, 12، اور اگر کوئی شخص وہاں رہ گیا رات کو اور اس نے چاہا کہ 13 تاریخ کو، تو پھر 13 تاریخ بھی سمجھ لیجئے رمی کرنے کا دن ہوگا، ورنہ عام طور پر 5 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے. آپ کا جب یعنی 8 ذی الحج آ جائے تو اسی طریقے سے جیسے آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا غسل کر کے، وضو کر کے، ایسے ہی غسل کر لیں یا صرف وضو کر لیں، احرام کی دو چادریں مدحضرات پہن لیں، عورتیں جو اپنا لباس ہے وہی ان کا احرام، اور نیت کر لیجئے کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے، اور 3 مرتبہ تلبیہ کہہ لیجئے، جی اب آپ جو ہے وہ حالت احرام میں آ گئے. حج کے موٹے موٹے سمجھ لیجئے 4 فرض ہیں، بس ان کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. سب سے پہلا فرض ہو یہ نیت ماں تلبیہ، یہ سب سے پہلا فرض. اور دوسرا جو ہے عرفات, باقی وقوف عرفہ. اور تیسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت. اور چوتھا جو فرض ہے ترتیب کے ساتھ ان کو ادا کرنا. بس یہ چار فرض ہیں. یعنی ایسا نہ کریں کہ بھئی آدمی پہلے جو ہے وہ طواف زیارت کر لیا, اب عرفات کے وقوف عرفہ کے لیے جا رہا ہے, تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ان میں ترتیب ضروری ہے, یہ بھی سمجھ آئے. پہلی چیز نیت ماں تلبیہ, وقوف عرفہ نمبر دو, نمبر تین طواف زیارت, اور نمبر چار ترتیب کے ساتھ ان کو ادا کرنا. بس یہ چار فرائض. اس کے علاوہ سنتیں, واجبات, مستحبات بہت ہیں, بے شمار ہیں, تو وہ پھر تفصیل ہے, چونکہ اس میں کتابوں میں دیکھ لینے چاہیے یا بعد میں معلوم کر لینے چاہیے. بہرحال جب آٹھ ذی الحج آ گئی, ہم نے حالت محرم بن گئے, حج کی نیت کر لی, تو اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں, لیکن ان سب سے قطع نظر آٹھ تاریخ کو ہم منا روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور وہاں جا کر ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی چار نمازیں پڑھیں گے. یہاں پھر وہی تفصیل آئے گی کہ اگر مقیم ہیں تو قیام والی نماز پڑھیں گے پوری, اور اگر مسافر ہیں تو سفر والی. ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ اگر منا سمیت ہمیں اگر 15 دن ہو رہے ہیں آنے کے بعد سے حج کے بعد تک بھی, اگر 15 دن ہمارا قیام ہو رہا ہے تو ہم مقیم ہو جائیں گے. اور اگر ہم, بعض لوگ یہاں سے شارٹ پیریڈ کے لیے جا رہے ہیں مثلا, ان کا سفر ٹوٹل 15 دن کا ہے, تو یہاں سے وہ جائیں گے 2 دسمبر کو, اور 7, 8, 9, 10, 11, 12 کو تقریباً حج ہے, تو ایسی صورت میں انہیں 14 دن سے کم مل رہے ہیں, اور اس سے پہلے وہ مدینہ روانہ ہو جائیں گے, تو یہ مسافر رہیں گے. اور مدینہ میں بھی ان کے صرف 2 یا 4 دن ہیں, وہاں سے پھر وہ پاکستان آ جائیں گے. تو جو اتنے شارٹ پیریڈ میں جا رہے ہیں کہ دونوں جگہ ملا کر کل 15 دن بن رہے ہیں, تو یقیناً ان کا سارا سفر ہی سفر کی حالت میں رہیں گے. وہ تو منا میں اور عرفات میں اور مزدلفہ میں سفر کی نماز پڑھیں گے. بہرحال یہ بعد میں آپ تفصیلات معلوم کر لیجئے, اس میں چونکہ کافی تفصیل ہے, تو اس لیے اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں معلوم کر لیں. وہ تو 8 تاریخ کو ہم نے منا میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھنی ہے, اور جو باقی وقت بچے وہ اللہ کے ذکر میں کثرت کے ساتھ مشغول رہنا ہے, اور مناسک حج کو ہم نے سیکھنا ہے. 9 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز ہم منا میں پڑھیں گے انشاءاللہ, اور سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں سے وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات کی طرف چل پڑیں گے. یہاں سے عرفات تقریباً 6 میل ہے, پیدل بھی لوگ جاتے ہیں, سواریوں پر بھی جائیں گے, تو جیسی سہولت ہو ویسا کر لینا چاہیے, لیکن قافلے سے نہ بچھڑیے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ آپ میدان عرفات میں اپنے ساتھیوں کو مشکل ہی سے پا سکیں گے. جس مقام پر وہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے وہ جگہ ملنا آپ کو مشکل ہو جائے گی, اور یہ سارا وقت آپ صرف تلاش میں گزار دیں گے, عبادت نہیں ہو سکے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی روانہ ہوں. اگر میدان عرفات میں ہم زوال سے پہلے یا زوال کے بعد پہنچ گئے, تو سب سے بڑا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے یہاں سے نہ نکلیں, سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات کو نہیں چھوڑیں گے. اگر کوئی غلطی سے میدان عرفات سے نکل گیا, اسے چاہیے کہ واپس آ جائے. اگر واپس نہیں آئے گا تو اسے دم دینا ہوگا. اس لیے میدان عرفات میں جب ہم داخل ہو جائیں گے تو مغرب تک یہیں رہیں گے, اور یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جائے گی. جی ہاں, ملا کر پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ ہم اپنے اپنے خیموں میں ہوں گے, اصل میں دیکھیے 7 ملا کر پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب لوگ مسجد نمرہ میں نہیں آ سکتے, بلکہ جو چھڑے چھانٹ لوگ ہوتے ہیں وہ رات ہی سے مسجد نمرہ میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں, اور صبح فجر تک مسجد ایسی کھچاکھچ بھر جاتی ہے کہ آپ جب 11-12 بجے فیملی کے ساتھ پہنچیں گے تو آپ کو جگہ نہیں ملنے کی وہاں. اس لیے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے, اور جہاں آپ کا مقام ہے, رہنے کی جگہ ہے, کیونکہ یہاں پر رات کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی, صرف دن میں ٹھہرنا ہوتا ہے, تو اس لیے بڑے بڑے چوپال سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ بناتے اور شامیانے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ جائیے, اور وہاں پر ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیے, عصر کو عصر کے وقت. اس لیے کہ ملا کر پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسا امام ہو نماز پڑھانے والا جو یا تو خود بادشاہ ہو یا بادشاہ کا نائب ہو. تو بلا شبہ جو امام صاحب آتے ہیں وہ ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں, لیکن ہم چونکہ اپنے مقام پر ہوں گے وہاں سے مسجد نمبر آنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر نماز پڑھیے, ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیجیے, عصر کو عصر کے وقت میں, وہاں ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں جو امام صاحب ہمیں نماز پڑھائیں گے وہ نہ بادشاہ ہوتے ہیں نہ بادشاہ کے نائب ہوتے ہیں, تو وہ شرائط پائی نہیں جاتی جہاں 2 رکعت دونوں نمازیں ملانے کے لیے ضروری ہیں شرائط. اس لیے وہاں پر اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ لیجئے. اور دیکھیے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پورا کا پورا وقوف کا وقت, اس لیے جتنا بھی وقت ہو سکے ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. تو چونکہ یقیناً وقت بہت لمبا ہے، بعض اوقات آدمی تھک جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا نہ سکے تو چھوڑ دیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ لیں، اور اگر کھڑے کھڑے تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، اور بعض اوقات اگر لیٹنے کو بھی جی چاہے تو لیٹ بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال اپنا وقت ضائع نہ کریں، بڑا قیمتی وقت ہے یہ آج کا زندگی میں، بعض لوگوں کو شاید ایک ہی مرتبہ نصیب ہوگا، تو اس لیے اب وہاں سستی سے کام نہ لیں، بلکہ پورا وقت اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر، التجاؤں میں، دعاؤں میں گڑ گڑا کر جو ہے وہ گزارے. یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں سے ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں انشاءاللہ ہم ملا کر پڑھیں گے. وہاں امام صاحب کے لیے وہ شرط نہیں ہے جو یہاں شرط تھی، اس لیے وہاں پر جو بھی امام صاحب نماز پڑھائیں گے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے فرض، اس کے بعد پھر عشاء پڑھیں گے. اور یاد رکھیے کہ چونکہ ایام تشریق بھی شروع ہو چکیں گے 9 تاریخ کی صبح فجر سے، تو اس لیے اس میں بھی نماز کے بعد پہلے تکبیر تشریق پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھ لیجیے. اسی طرح یہاں پر بھی پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، تکبیر تشریق پڑھیے، تلبیہ پڑھیے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. عشاء کے فرض کے بعد بھی تکبیر تشریق اور تلبیہ، اور اس کے بعد پھر مغرب کی 2 سنتیں، اور پھر عشاء کی 2 سنتیں، اور 3 وتر، یہ جو ضروری نمازیں ہیں وہ پڑھ لیجیے. اور یہ رات بڑی قیمتی ہے، بعض دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں مانگی تھیں قبول نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے میدان مزدلفہ میں قبول فرما لی تھی، اس لیے یہ رات بھی بہت ہی قیمتی ہے. لیکن بہرحال انسان ہے، اگر کچھ تھکے ہوئے ہوں، آرام کرنا چاہیں تو 1-2 گھنٹے کے لیے آرام کر لیجیے، سو جائیے بے شک، اس کے بعد پھر اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جائیں. یہی ہم نے کنکری بھی یہاں سے لینی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہیں سے لیں، لیکن چونکہ اور جگہ پر ملتی نہیں زیادہ، اس لیے مزدلفہ ہی سے آپ کنکریاں لے لیں، اور کنکری جو ہے وہ کابلی چنا جو ہوتا ہے، کتنی بڑی کنکری ہو، بہت بڑے پتھر نہ لے لیں، اور یا پھر کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر. تو ہر آدمی اپنے ساتھ تقریباً 70 کنکریاں لے لیں، اس میں سے 49 کنکریاں تو یقینی طور پر استعمال میں آئیں گی ہمارے، لیکن باقی جو 21 کنکریاں ہیں اگر کوئی شخص 13 تاریخ کو بھی رمی کرے گا اس کے کام میں آئیں گی. اس اعتبار سے 70 کنکریاں ہم یہاں سے چن لیں اور انہیں اپنے پاس احتیاط سے رکھ لیں. یہاں وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے صبح صادق کے بعد، پہلے فجر کی نماز اذان ہوگی، پھر نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ ہے وقوف مزدلفہ کا وقت، یہ بھی واجب ہے. تو وقوف مزدلفہ ہے فجر کی نماز کے بعد سے، یہاں بھی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے خوب التجائیں اور دعائیں کیجئے جتنی ہو سکے، اور جب طلوع آفتاب قریب ہو تو یہاں سے چل پڑیے تاکہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد آپ مینا میں داخل ہو جائیں. تو یہ اب 10 تاریخ آ گئی، یعنی 9 تاریخ کو ہم نے عرفات میں وقوف کیا، اور مغرب کے بعد مزدلفہ میں آ گئے، نماز مغرب اور عشاء وہاں پڑھی، کنکریاں چن لی، رات وہاں پر قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ کیا 10 تاریخ کو، اور اب ہم مینا میں آ گئے. اب باقی ایام ہم مینا میں رہیں گے، 10, 11, 12 تینوں، خاص طور پر رات گزارنا مینا میں سنت ہے، اس لیے اگر جو لوگ طواف زیارت کے لیے جائیں انہیں چاہیے کہ وہ طواف زیارت کر کے پھر واپس آ جائیں. تو بہرحال یہاں پر 10 تاریخ کو آج بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو آج سے 1 جمرے کی رمی ہوگی، جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں، جو اگر ہم مینا کے میدان سے چلیں تو پہلا جمرہ چھوڑ دیں، دوسرا چھوڑ دیں، تیسرا جو بیت اللہ کی طرف ہے، حرم مکے کی طرف ہے جاتے ہوئے، تو وہاں پر ہم رمی کریں گے، ایک شیطان کی رمی کریں گے بس. اور پہلے جمرے کی رمی کرتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. یہاں پر بھی چونکہ ہم نے حج کا جب احرام باندھا تلبیہ پڑھے تھے، لیکن سارے راستے تلبیہ پڑھیں گے، عرفات میں بھی تلبیہ پڑھیں گے، مزدلفہ میں پڑھیں گے، لیکن جب ہم نے پہلے جمرے کی رمی کی تو پہلے جمرے کی رمی کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا موقوف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جب رمی سے فارغ ہو جائیں تو یہاں پر اب ٹھہریں گے بھی نہیں، یعنی بعض لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آخری جو جمرہ ہے تینوں دن یہاں پر نہیں ٹھہرنا، پہلا جمرہ، دوسرا جمرہ میں رمی کے بعد کچھ دیر دعا کے لیے ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر دعا مانگنی چاہیے، لیکن تیسرے جمرے پر دعا کے لیے نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو پہلے دن بھی نہیں ٹھہریں گے. رمی کرنے کے بعد اب آپ اپنے مینا میں آ جائیے، چاہیں تو قربانی کر لیجیے، اور قربانی کے بعد جب قربانی سے فارغ ہو جائیں اب اپنے سر کے بال مڈا دیجیے، اب آپ حلال ہو گئے. صرف ایک پابندی رہ گئی، وہ طواف زیارت کرنے کے بعد ختم ہوگی. یعنی میاں بیوی کا جو ملاپ ہے اور جو ان کا تعلق ہے وہ آپ قائم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ باقی جتنی پابندیاں تھیں, خوشبو کی پابندی ہے اور جو مارنے کی ہے یا کوئی اور ہے, وہ سب پابندیاں ختم ہو گئی جب آپ نے پہلے رمی کی, پھر قربانی کی, پھر سر کے بال منڈا دیے. اس میں بھی ترتیب ضروری ہے, سمجھ میں. یہ بھی ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے کہ پہلے 10 تاریخ کو پہلے رمی کریں گے, پھر قربانی کریں گے, پھر سر کے بعد. بالفرض اگر کسی دن کسی کی قربانی 10 تاریخ کو نہیں ہوئی تو اپنے سر کے بال نہ منڈائے, احرام نہ کھولے. پھر 11 تاریخ کو, اگر 11 کو بھی نہ ہو تو 12 کو, یعنی جب تک قربانی نہیں ہوگی سر کے بال نہیں منڈائیں گے, نہ ہم احرام کی حالت سے نکلیں گے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود کیجئے. اگر خود نہیں کر سکتے تو جن لوگوں سے قربانی کرا رہے ہیں, اگر وہ قابل اعتماد لوگ ہیں, وہ جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی تو اس کے بعد آپ سر کے بال منڈا دیجیے, پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی.
وہیں پتہ چلے گا.
ہاں وہیں پتہ چلے گا. وہ تو اصل میں یہ ہے کہ آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. بعض لوگ خود جا کر قربانی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, لیکن قربانی صرف دمبے بکروں کی ہو سکتی ہے, اونٹ یا گائے وغیرہ کی وہاں پر اپنے خود خرید کر کے قربانی نہیں کر سکتے. کرنے تو وہ بھی نہیں دیتے بکرے دمبے بھی, لیکن بہرحال اس کی پھر بھی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اگر دمبے بکرے لیں گے تو آپ خود کر لیں گے, ورنہ آپ اپنا نمائندہ بھیجیں. مثلا 40 آدمی کا گروپ ہے, بینک والے بھی ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹوکن خرید لیا تو وہ وہاں پر آپ ان سے شرط لگا دیں کہ ہم اپنا نمائندہ بھیجیں گے فلاں ٹائم پر, جو ہمارے سامنے قربانی ہوتے ہم جب دیکھیں گے پھر آ کر وہ بتائے گا تب ہم آزاد ہوں گے, حلال ہوں گے, ورنہ مشکل ہو جاتی ہے عام طور. تو بہرحال یہ وہیں پر جا کے آپ کو پتہ چلے گا. تو قربانی کرنے کے بعد پھر سر کے بال منڈائیے, تو آپ کپڑے پہن لیں نہا دھو کر, اور اس کے بعد طواف زیارت کے لیے جانا چاہیں تو 10 تاریخ کو بھی رات کو چلے جائیں. طواف زیارت اور طواف زیارت کے بعد حج کی سعی, یہ آپ نے کرنی ہے, سمجھ میں آ گئے بھائی. تو طواف زیارت اگر ہم نے قربانی اور سر کے بال منڈا لیے ہیں تو سلے ہوئے لباس ہی میں طواف زیارت کریں گے, اور سلے ہوئے لباس ہی میں حج کی سعی بھی کریں گے. سعی سے فارغ ہو کر اب بنا واپس آ جائیے. 11 تاریخ کو بھی ہم نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے. شیطان میں نے اس لیے کہہ دیا کہ یہ علامت شیطان ہے, خود شیطان نہیں ہے یہ, لیکن چونکہ ان مقامات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تھا, بہکایا اس نے, شیطان نے کوشش کی تھی بہکانے کی, تو یہ وہ علامات ہیں. اصل میں یہ سارا حج میں نے اسی لیے کہا کہ عاشقانہ سارے اعمال ہیں. اللہ رب العزت نے چونکہ پسند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعض اعمال, بعض اسماعیل علیہ السلام, بعض حضرت حاجرہ سے, تو یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ اعمال ہیں جن کو حج اور عمرے کی شکل میں ہم کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر 11 تاریخ کو بھی رمی کریں گے, 12 کو بھی. اتنی بات سمجھ لیجئے کہ پہلے دن جو رمی کریں گے وہ زوال کے بعد, اور دوسرے زوال سے پہلے, یعنی افضل وقت ہے اس کا طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک, اور رش کی وجہ سے مغرب تک بھی کر سکتے ہیں, بلکہ رات میں بھی ضعیف اور خواتین وغیرہ رات میں بھی کر سکتے ہیں. اور 11 تاریخ کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے تو رات تک بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوگا. اب اگر کوئی شخص رات کو یہاں ٹھہر گیا, اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے یہیں ٹھہرنا ہے رات کو, تو وہ ٹھہر جائے اور 13 تاریخ کی رمی صبح بھی کر کے مکہ مکرمہ آ سکتا ہے. بہرحال اس طرح سے یہ مختصر سا عمل جو ہے وہ حج کا ہو گیا. اس میں بس اس ترتیب کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب سے چھوٹا سا حج قدم بہ قدم, اسی طرح عمرہ قدم بہ قدم ہے, اور اسی طرح حج اور عمرہ بھی ہے, اسی طرح عورتوں کا حج کے نام سے بھی کتاب ہے. تو اگر کسی کی تسلی نہیں نہ ہوتی ہو یہاں پر تو ان کتابوں کو دیکھ لیجیے, اس میں تفصیل ہے, اور پھر بوقت ضرورت مفتیان کرام سے بھی آپ رجوع کر لیں تاکہ جدید مسائل بھی معلوم ہو سکے. بعض اوقات مسئلہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے, اس لیے جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر صرف جو ہے وہ اپنے تکا نہ لڑائیں, بلکہ باقاعدہ جو اتھینٹک آدمی ہو, عالم ہو, مستند اور مستند مفتی ہو, تو اس سے آپ معلومات کر لیں. تو یہ مختصر سا میں نے حج کے 5 ایام کو بیان کر دیا, اور اس کے بعد اب میں مدینہ منورہ کا کچھ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر اگر کوئی بات پوچھنی ہوگی, کیونکہ اس لیے کہ بعض حضرات میں جانا بھی ہوتا ہے لیکن سوالات ہو جاتے ہیں اور ایک عمل باقی رہتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں, اس لیے میں مختصر سا حج کا, مدینہ منورہ کی زیارت کا بھی بتلا دیتا ہوں. دیکھیے مدینہ منورہ کا, ویسے تو یہ حج کا سارا سفر عاشقانہ ہے. مدینہ منورہ کوئی آدمی اگر نہ جائے اور مکے سے ہی واپس آ جائے تو حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ آدمی وہاں جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے اقدس میں حاضر نہ ہو تو یہ بات بھی وفا کے خلاف, اور خاص طور پر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بڑے حقوق ہیں ہم پر, اور جنہوں نے امت کے لیے رو رو کے رات رات بھر دعائیں کی ہیں تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں سلام پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہوں. اس لیے جب ہم وہاں کے لیے روانہ ہوں تو ایک تو یہ کہ یہ ذوق و شوق کا سفر ہے, محبت کا سفر ہے, عشق کا سفر ہے, اس لیے ہمارے انگ انگ سے اور جو ہے وہ خوشی پھوٹنی چاہیے. جس طرح کسی محبوب سے ملنے کا جب وقت ہوتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ بھئی آج جو ہے وہ ملاقات ہوگی, اپنی اولاد سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے, بیوی بچوں سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آقا دو عالم جو ہمارے روحانی باپ بھی ہیں اور ہمارے شیخ بھی ہیں, ہمارے مرشد بھی ہیں, سبھی کچھ ہیں ہمارے لیے, تو ان کے پاس جب جا رہے ہوں سلام عرض کرنے کے لیے تو یہ اس خوشی کا اظہار ہمارے انگ انگ سے ہونا چاہیے, پتا ہو کہ بھئی آج ہم بڑے خوش ہیں. اور پھر یہ کہ اس سفر میں زیادہ تر سنت کا اتباع کیجئے, سارے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے, درود شریف کثرت سے اہتمام کے ساتھ پڑھیے, اور خاص طور پر جب مدینہ منورہ قریب آ جائے اور سامنے مسجد نبوی کے مینار نظر آنے لگیں اور ذوق و شوق سے درود شریف پڑھیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص میرے پاس آ کر سلام پڑھتا ہے میں اس کا سلام سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں, لیکن اگر کوئی دور سے سلام پڑھے اور بھیجے تو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو مجھ تک اس کا سلام پہنچاتے ہیں, نام بنام پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کی خدمت میں سلام ارسال کیا ہے, بھیجا ہے. تو اس لیے ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف کا کثرت کرنی چاہیے. اور جب مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو سب سے پہلے اپنی قیامگاہ پر جائیں, سامان وغیرہ رکھ دیں, جگہ کو سمجھ لیں, اس کے بعد پھر اگر کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کریں, ورنہ غسل کر لیں جو بہترین لباس ہمارے پاس ہو, اور بہتر ہے کہ اگر سفید لباس ہو اس کو خوشبو لگائیں, اپنے آپ کو خوشبو لگائیں اور لگا کر پھر مسجد نبوی کی طرف چلیں. چونکہ اب مسجد نبوی کا جو حدود اربع ہے وہ بہت بڑا ہے, ورنہ عام طور پہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ باب جبریل سے داخل ہوں یا باب السلام سے داخل ہوں. بہرحال اب یہ ہے کہ جہاں سے بھی سہولت ہو مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں. داخل ہونے کے لیے وہی دعا پڑھ لیجئے, پہلے دانا پاؤں رکھیے, دعا پڑھ لیجئے, اعتکاف کی نیت کر لیجئے. باب جبریل سے داخل ہوں گے تو آپ داخل ہو کر سیدھے ریاض الجنہ پہنچ جائیں گے, ورنہ جہاں سے بھی داخل ہوں, بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کیا جاتا ہے, یہاں پر داخل ہوں گے تو دو رکعت تحیید المسجد کی پڑھی جائے گی. تو جنت البقیع میں ریاض الجنہ میں پہنچ کر دو رکعت تحیید المسجد کی پڑھ لیجیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دو رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیجیے, اور اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگیے اللہ سے, توبہ کر لیجیے صدق دل کے ساتھ, کیونکہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا رہے ہیں تو کم از کم ہمیں ایسی حالت میں نہیں جانا چاہیے کہ سارے گناہ ہم پر ویسے لدے ہوئے ہوں اور ہم نے توبہ بھی نہ کی ہو اور اب ایسے پہنچ جائیں ہم. اس لیے وہاں پہنچ کر توبہ کیجیے اور اس کے بعد پھر آپ قید عالم سزم کو روز اقدس کی طرف چلیے, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر ادب کے ساتھ. اور اس میں مشورہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری قبلے کی جانب دیوار ہے اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلیے, یعنی قبلہ رخ جو دیوار, اگر آپ حرم شریف کی جالی کے قریب آ کر جانا چاہیں گے تو وہاں پہ رکنے نہیں دیں گے آپ, وہاں سے تو وہ کہتے ہیں چلتے رہو یہاں رکو مت رش نہ کرو, لیکن اگر آپ تھوڑا سا آگے کو ہو گئے اور یہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو تین جو جھروکے ہیں ان میں سب سے بڑا جھروکا جو ہے جس کو مواجہ شریف کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی وہاں سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو کوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کھڑے ہیں, وہاں کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ السلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, السلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, یہ آپ پڑھیے آہستہ آواز. اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھیں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواجہ کے سامنے آپ ہوں گے, انہیں بھی سلام عرض کر دیجیے, السلام علیک یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اول الخلفاء و تاج العلماء و سہر النبی المصطفیٰ, یا السلام علیک یا ابوبکر صدیقی کہنے کافی ہے. اسی طرح اور آگے بڑھیں گے ایک قدم تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی سلام عرض کروں, پھر اس کے بعد واپس دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے دونوں کی خدمت میں اکٹھے سلام عرض کرتے ہیں, السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ یا مشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی خدمت, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں واپس آ جائیے. اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کی طرف سے بھی سلام عرض کر دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام مجھے سلام کے لیے کہا ہے, اس کی طرف سے بھی سلام قبول فرما لیجئے. اور یہاں پر آپ شفاعت کی بھی درخواست کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. اصل کا شفاعت آیا رسول اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں, قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائی. بہرحال یہ طریقہ ہے مختصر سلام پڑھنے کا, اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو صبح 9-10 بجے کا وقت بہترین ٹائم ہوتا ہے جس میں رش کم ہوتا ہے, یا پھر عشاء کے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, اس وقت بھی رش نہیں ہوتا. تو یہ اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں جا کر سلام پڑھیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نکلیں گے سلام پڑھ کر تو سامنے ہی بالکل جنت البقیع ہے, یعنی وہ قبرستان ہے جہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں اور بے شمار اولیاء کرام مسلمان مرد اور عورتیں وہاں مدفون ہیں. وہاں جا کر بھی آپ سلام پڑھیے, خاص طور پر السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم لنا سلف ونحن بلا سلف, وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون, یہ سلام آپ پڑھ دیجئے. اور اس طرح سے بھی السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ازواج رسول اللہ, یا بنات رسول اللہ, اس طرح سے آپ ان کے خدمت میں سلام پیش کر سکتے ہیں. البتہ یہ سمجھ لیجئے کہ چونکہ اب قبروں کی نشاندہی ہر آدمی کر نہیں سکتا کہ یہ کسی قبر ہے یہ کسی قبر ہے, اس تکلف میں مت پڑیے, بلکہ جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں سب کی مغفرت کے لیے دعا اور درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کیجئے اور وہاں پر سلام عرض کر دیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو روزانہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح وہیں سے آپ باہر نکلیں گے اور آگے جائیں گے, مسجد اجابہ ہے جہاں اللہ نے جو ہے وہ دعائیں قبول فرمائی تھی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر جو ہے وہ دعا اپنے لیے بھی کیجئے, باقی امت محمدیہ کے لیے, سارے اپنے ملک پاکستان کے لیے خوب دعائیں کیجئے. اسی طریقے سے ایک مقام وہاں پر مسجد قبا ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے ہفتے فجر کی نماز پڑھ کر کبھی پیدل اور کبھی سواری پر تشریف لے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ہفتے کے دن وہاں تشریف لے جائیے اور 2-4 رکعت اشراق کی پڑھ لیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اس کو عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ضرور وہاں جا کر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے یہ. اور پھر یہ کہ مسجد قبا وہ مسجد ہے جس کے رہنے والوں کے بارے میں, جہاں نماز جو نماز پڑھا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی, لمسجد اسی علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ یہ مسجد زیادہ حقدار ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں آپ نماز پڑھیں, کیونکہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, یہاں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی فضیلت کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہاں جا کر بھی 2-4 رکعت, اور جب بھی توفیق ہو ضرور جانا چاہیے. اسی طرح مسجد قبلتین ہے وہاں بھی 2-4 رکعت آدمی پڑھ لے, اور مسجد جمعہ ہے وہاں پر اس کو وہاں پڑھ لے. ویسے تو تقریباً 250 سے لے کر 300 تک مقامات ہیں جو زیارات کے لائق ہیں, لیکن چونکہ اب نہ بتانے والے موجود رہے اور بتانے والے ہیں بھی تو بےچارے اتنے ضعیف ہیں اور بیمار ہیں کہ اب بتا نہیں سکتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا زکی صاحب, موجود ہیں الحمدللہ حیات ہیں, لیکن بےچارے شوگر کے بھی مریض ہیں, وہ کم از کم 200-250 جگہ اس وقت بھی زیارات کی وہ جانتے ہیں. بہرحال میں نے اس لیے کہا کہ الحمدللہ موجود تو ہیں لوگ لیکن کم ہیں, ایسے لوگوں کو آپ کہاں تلاش کریں گے. بہرحال سارا مدینہ یا جو ہے مقام زیارت, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرما دی, یہی بہت. 8 دن اگر آپ رکیں تو 40 نمازیں الحمدللہ ہو جاتی ہیں. کوشش کیجیے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں, تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہوں. پہلے سے اہتمام کیجیے اس بات کا کہ ہم مسجد میں پہنچ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کریں. بس چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے, پھر اپنی پڑھنی پڑے گی, وہ تو سفر والی پڑھیں گے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے, لیکن اگر رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں. ہاں تو وہ عذر اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے بس. اور باقی یہ کہ اگر 8 دن سے زیادہ ہے تو جتنا دن زیادہ ہو آدمی جو ہے وہ وہاں پر نماز جی. بھائی بات ہو رہی ہے زیارت مدینہ کی اور حج قران لے کے آ گئے اللہ کے بندے, کون باندھے گا؟ دیکھیے اگر جو لوگ پہلے جا کے حج عمرہ کر چکے ہیں تو یہاں سے اب وہ حج خالی حج عمرے کا ہی تو آپ احرام کریں تاکہ ان کا ہوگا حج تمتع ان کا. نہیں یہاں سے نہیں باندھیں گے, مدینہ سیکھو مولانا عبدالرحمٰن صاحب, بعد میں پوچھ لیجیے گا پھر دیکھ کے بتائیں گے مسئلہ, ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے.
کیا
بات جماعتی کی بات ہو رہی ہے بھائی، اپنی نماز پڑھنا کب ہوئی؟ نماز ہاں بس وہ یہ ہے کہ طواف زیارت نہیں رہنا. صحیح آپ نے اچھی بات پوچھ لی، طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد آپ نے مزدلفہ میں قیام کیا اور جب قربانی کر کے اپنے سر کے بال منڈا دیے، کپڑے پہن لیے، اب ایک چیز رہ گئی کہ طواف زیارت کر لیجیے. کیونکہ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جائے. طواف زیارت اگر کسی نے نہیں کیا اور پاکستان آ گیا تو یہاں آ کر بھی حلال نہیں ہوں گے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس جائے اور طواف زیارت کرے اور پھر تاخیر کا دم بھی دے، اس کے بعد جا کر پھر وہ حلال ہوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض لوگ جو کوتاہی کرتے ہیں کہ صاحب ہماری چونکہ 14 تاریخ کو فلائٹ ہے یا 15 کو ہے اور بغیر حج طواف زیارت کی چلے آتے ہیں، تو ایسا نہ کریں. طواف زیارت کرنا ہے لازمی، چاہے جب بھی ہو. طواف ودا تو بالکل آخر میں کریں گے جب اپنے ملک وطن روانہ ہو، اس وقت کرنا چاہیے. لیکن طواف زیارت کے بعد جب بھی کوئی طواف ودا طواف کر لیں گے اور اس میں نیت ودا کی کر لی تو ادا ہو جائے گا. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ بعض خواتین کو اگر عذر پیش آ جائے ناپاکی کا اور وہ طواف زیارت نہ کر سکیں تو وہ ٹھہر جائیں گی یہاں تک کہ طواف ان کا وہ عذر ختم ہو جائے. اب اس میں جو تاخیر ہو گئی اس عذر کی وجہ سے، اس سے کسی قسم کا دم لازم نہیں آتا. البتہ اگر پاک ہونے کے بعد بھی تاخیر اپنی طرف سے کوئی کرے تو پھر دم آئے گا. اور طواف ودا کا معاملہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے ابھی طواف ودا نہیں کیا اور وہ ناپاکی انہیں لائق ہو گئی تو ایسی صورت میں ان کے لیے طواف ودا لازم نہیں ہے. اگر ان کی فلائٹ ہے تو وہ آ سکتی. بس یہ میں نے مختصر طریقہ بتا دیا، اس میں ممکن ہے بہت سی باتیں رہ گئی ہوں، اس لیے کہ چونکہ ہمارے یہاں ہر پروگرام مکمل ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں اس لیے رہ جاتی ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہو گئیں تو میں خود مجھ سے بھی صاحب ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، وہ بات اگر انشاءاللہ آئے گا تو بتا دوں گا، نہیں آئے تو پوچھ کر یا دیکھ کر انشاءاللہ بتا دیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے اور ہمیں مکمل ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول جس کو حاصل ہو، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج مبرور کیا تو وہ ایسا یعنی ایسا حج کیا، نہ اس میں جھگڑا کیا، نہ لڑا، نہ کسی کو حضور کی بات کی، تو وہ ایسا یہ گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک صاف. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے. فرما لیجیے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، وہاں کی حاضری بار بار کی نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری بار بار کی نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حج مبرور حج مقبول عطا فرما، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات سمجھ لیجئے، حج کی سعی پہلے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی حج پر روانہ ہونے سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. خاص طور پر اگر کوئی حج قران کر رہا ہے تو چونکہ وہ عمرہ کرے گا پہلے اور اس کے بعد پھر طواف قدوم، تو طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لینی چاہیے اس کو، اس کے لیے افضل یہ ہے جو قران کر رہا ہے. اور تمتع اور افراد والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ حج کی سعی طواف زیارت کی بات کریں، لیکن اگر کوئی پہلے کر لے گا تو ناجائز نہیں ہے. اور وہ 8 ذی الحج سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایک طواف قدوم کر لے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حج کی سعی کر لے. کیا چیز ہے؟ دیکھو بھائی جو حضرات تقسیم کریں ان کو چاہیے پہلے دکھا دیا کریں، اس لیے کہ ایک دفعہ یہاں ایک صاحب ایک کتاب لے کے آئے تھے، اس میں قابل اعتراض باتیں تھیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا جب تک اس کو پڑھ نہ لیں پورے طور پر، اس کو تقسیم کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کس نے کیا بات لکھی ہے. بعض اوقات بعض لکھنے والے عالم ہوتے ہیں، بعض اوقات غیر عالم ہوتے ہیں، یعنی بعض ایسے یہ تو ہوتا ہے کہ بیچارے وہ حج کیے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کہی گئی، لیکن اس کے باوجود بعض ایسی غلط باتیں اس میں آ جاتی ہیں جو عام لوگ اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے انہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا اس میں اس کو، یا تو میں پہلے دیکھ لوں ایک دفعہ، آئندہ انشاءاللہ اگر بدھ کو اس میں صحیح مواد ہوا تو تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس میں نہیں ہوا تو پھر معذرت کر لیں گے.